الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الزمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء إنما التوبة على الله للذين يعملون سوءا بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وقال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا پہلا جمعہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا. اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے کہ رب کائنات نے رمضان کا مہینہ دیا، پھر جمعہ کا دن عطا فرمایا، اور ایک اور شکر واجب ہے ان لوگوں پر کہ جن کو جمعہ کا دن بھی ملا اور مسجد میں آنے کی بھی توفیق مل گئی. اور اول وقت میں مسجد میں آنا تو یہ تو ویسے بھی فضیلت والی بات ہے. دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے. اس عشرے میں کثرت سے اللہ سبحانہ وتعالی سے استغفار کرنی چاہیے. تو توبہ اور استغفار، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور عملی طور پر توبہ اور استغفار کسے کہتے ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر آج بات کرنی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اور اس آزمائشی وقفے میں بہرحال انسان سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ رحمت خداوندی کا اظہار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا ہی میں بخشنے کا سامان پیدا کر دیتا. جیسے کہ مثال دی میں نے ابھی آپ کو جمعہ کا دن، عام دنوں میں بھی رمضان کے علاوہ بھی جمعہ کا دن بہت فضیلت والا ہے. اور جو لوگ حدیث میں آتا ہے جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کو اللہ پاک بخش دیتے ہیں. اعمال کی برکت سے انسان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. تو گویا بہت سارا مواقع فراہم کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دنیا ہی میں بخش دینے کا، اور رمضان اس کی ایک بہترین اور اعلیٰ ترین مثال ہے جو تمام ان مسلمانوں کے لیے اس میں یکساں موقع ہوتا ہے. ایک اور مثال حج کی بھی ہے، لیکن حج ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا، لیکن حج پہ بھی جو جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو گویا رب کائنات ہم سے محبت فرماتے ہیں، اور مزید یہ کہ بندوں سے محبت کر کے ان کی مغفرت کا سامان پیش کرتے ہیں. لہذا جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ قرآن حکیم کا بہت زیادہ امید افزا پیغام ہے. پورے قرآن حکیم میں اس سے زیادہ امید افزا آیات آپ کو نہیں ملیں گی. اور ایک بڑا والہانہ اور ایک بڑا محبت والا اپنائیت والا انداز ہے جو کہ ہمیں اس میں ملتا. لہذا ان آیات مبارکہ کا پہلے ترجمہ سماعت فرما لیجیے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو, یا عبادی, اس میں جو محبت کا پہلو ہے وہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا, یا عبادی الذین اسرفوا, آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے بہت زیادہ اسراف کر لیا, ظلم کر لیا, گناہ کر لیا, علی انفسہم اپنے اوپر اپنی جانوں پر نافرمانیاں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. انہ ہو الغفور الرحیم, اور یقیناً وہی تو ہے جو بخشنے والا ہے اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک اس مہینے میں خاص طور پر دوسرے عشرے کی جو فضیلت بیان ہوئی اللہ پاک ہم سب کی بھی مغفرت کا فیصلہ فرما دے, ہمارے والدین کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے, ہمارے اساتذہ, ہمارے اعزاء اور اقارب جتنے بھی ہیں ان سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دے. تو آپ نے محسوس کیا ہوگا ترجمے سے کہ اس میں جو اپنائیت کا پہلو ہے, بندوں کو متوجہ کرنے کا پہلو ہے, وہ بہت نمایاں. اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا کہ اب اگر غفاریت اور رحمانیت چاہتے ہو تو کرنے کا کام کیا ہے, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ, اور انابت اختیار کرو اپنے رب کی طرف, پلٹو واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف, وَأَسْلِمُوا لَهُ, اور اس کی فرما برداری اختیار کرو, گردن جھکا دو اس کے سامنے, من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے, ثم لا تنصرون, اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جا سکے. تو گویا توبہ اور استغفار کے حوالے سے دوسرا عملی پہلو بیان ہوا کہ اگر اللہ نے توفیق دے دی, معافی مانگ رہے ہو اللہ کی توفیق سے, استغفار کر رہے ہو, تو اب آئندہ زندگی کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اب آئندہ زندگی میں وعدہ کرو اللہ پاک سے, انیبو الی ربکم, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, اپنے رب کی طرف انابت کرو, اور اسلمو لہو, اور اب آئندہ ہر طرح کے گناہ کو چھوڑنے کا وعدہ کرو, گردن جھکاؤ اس کے سامنے, فرما برداری کرو اس سے پہلے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے. پر عذاب سے کیا مراد ہے؟ یہ جو نافرمانی کی موت ہے نا, انسان کوئی نافرمانی کر رہا ہو خدا نہ خواستہ, غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, اس میں خاص طور پر بڑی بڑی نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا ہوا, اللہ کی ذات میں شرک کر رہا ہے, اللہ کی صفات میں شرک کر رہا ہے, تصور یا عقیدہ درست نہیں ہے اور اسی میں لگا ہوا ہے, یا اسی طرح والدین کی نافرمانی کر رہا ہے, والدین کو ناراض کیا ہوا ہے, بوڑھے ماں باپ سے بدعا لی ہوئی ہے, ناراض کیا ہوا, اس سے بڑا کوئی گناہ کبیرہ نہیں. اسی طرح معاشی معاملات میں زندگی بھر عیاشیاں کرتا رہا, نافرمانیاں کرتا رہا, سودی لین دین کرتا رہا, رشوت لے دے کر اپنے مرتبہ مقام کو بلند کرتا رہا, یا اور دیگر ہمارے معاشرے میں تو اس کی نہ جانے کتنی شکلیں ہیں کہ جو بیان نہیں ہو سکتی. بہرحال حرام خوری کرتا رہا, آسان الفاظ میں حرام خوری کرتا رہا اور نافرمانی کرتے کرتے اچانک موت آ گئی. اور آ سکتی ہے, ہم سب کو ڈرنا چاہیے اس اعتبار سے, ہم یہ نہ سمجھیں کہ ابھی تو بڑا ٹائم پڑا ہے, ابھی تو موت کہاں قریب ہے, ابھی تو جوان ہے, ریٹائرمنٹ کے بعد کہیں جا کر توبہ کریں گے, حج کر کے آ جائیں گے, عمرہ کر کے آ جائیں گے. یہ تصورات ہمارے معاشرے میں عجیب ہیں کہ ساری زندگی نافرمانی کرتے ہیں, حرام طریقے سے پیسہ کماتے ہیں اور سال کے سال عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. اب عمرہ کر کے آئے تو گناہ تو بخش دیے گئے, ان عمرے کے بارے میں یہ حدیث میں آتا ہے, یا حج کر لیا, ساری زندگی نافرمانی کر کے پیسہ کمایا, حرام خوری کی اور عمرہ کر کے آ گئے, اور حج کر کے آ گئے, اور حج کے بارے میں مستند حدیث ہے کہ جو حج کر کے آتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو تصور دین کے حوالے سے سمجھنے کی بات ہے, نافرمانی کو ترک کرنا ضروری ہے. انسان نافرمانی کرتا رہے اور اچانک موت آ جائے, توبہ نہ کرے, توبہ کے بعد اچھے عمل کا ارادہ نہ کرے, یہ ہے اصل میں عذاب کی شکل، ثم لا تنصرون، اور پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جا سکے۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں فرما برداری کی موت عطا فرمائے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ہرگز نہیں مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں۔ انشاءاللہ آخر میں عرض کروں گا کہ فرما برداری کی موت کہتے کسے ہیں، فرما برداری کی موت سے مراد کیا ہے۔ تو بہرحال پہلی بات مکمل ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے ہی محبت اور پیار سے ترغیب دلائی ہے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، نافرمانیاں کر لیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام ہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ لیکن وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ، اب جب معافی مانگ لی تو اپنے رب کی طرف انابت اختیار کرو، رجوع کرو، اسی کی فرما برداری کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے۔ توبہ نہ کر کے غفلت کی زندگی، نافرمانی کی زندگی گزار کر اچانک موت آ جائے تو اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں اور تمہاری کوئی مدد نہ کی جا سکے۔ لہذا اب آئیے تصور توبہ اور استغفار کو سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں تابہ یتوب توبتن کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، پلٹ آنا۔ اس کے لیے جار مجرور کے تحت جو الفاظ بدلتے ہیں اس سے تھوڑا مفہوم بدل جاتا ہے۔ مثلا اگر ہو تابہ الیہ تو بندے کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کو توبہ کہیں گے۔ جیسے قرآن حکیم میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آتا ہے، فلما فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نظر کرم فرمائی، تو تابہ اعلیٰ اللہ کی طرف سے آئے گا یعنی نظر کرم فرمانا، اور تابہ اعلیٰ بندے کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ تو سیدھی بات یہ ہے کہ ایک راستہ ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے ہمارے لیے، سیدھا سے سیدھا راستہ۔ انسان بھٹک جائے، بعض اوقات ہوتا ہے سفر آپ نے کیے لمبے لمبے تو ایسا ہو جاتا ہے ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، جانا اس طرف تھا چلے اس طرف گئے، باتیں کرتے ہوئے یا کوئی اور کام کر رہے تھے اچانک تصور نہیں رہا جدھر مڑنا تھا ادھر مڑ گئے۔ سعودی عرب وغیرہ میں تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اگر آپ صحیح جگہ نہیں مڑے، صحیح جگہ نہیں رکے تو پھر کئی کلومیٹر تک آپ کو جانا پڑے گا اور وہاں سے واپس آنا پڑے گا۔ آپ جتنے دور جائیں گے تیزی سے جائیں گے منزل سے دور ہوتے جائیں گے۔ تو تصور توبہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد دے کر دنیا میں بھیجا، اور مقصد بالکل واضح ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اگر انسان اپنا مقصد تخلیق حاصل کر رہا ہے اور سیدھے رستے پر چل رہا ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا، جو ہم نماز میں مانگتے ہیں دینا صراط المستقیم، تو یہ بہت پاکیزہ راستہ ہے، اور اسی رستے میں چلتے چلتے اگر موت آ گئی تو امید ہے کہ منزل یعنی جنت مل جائے گی، اللہ کی رضا مل جائے گی۔ لیکن ڈی ٹریک ہو گئے، راستہ بدل گئے، بھول گئے، غفلت میں آ گئے، دنیا پرستی میں پڑ گئے، مادہ پرستی میں پڑ گئے، شیطان نے کسی اور دھندے میں لگا دیا، اب زندگی کے کسی موڑ پر کسی موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو گیا، فضل ہو گیا، کسی اللہ والے سے ملاقات ہو گئی، کوئی دین کی بات پہنچ گئی، کسی نے غفلت کی زندگی سے ایک دم بیدار کر دیا، اور اب اچانک یاد آیا کہ اوہو ہمیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا تھا اور ہم دنیا پرستی میں لگے ہیں، مادہ پر، تو اب جیسے ہی احساس ہو جائے، تو توبہ کا سب سے بنیادی لفظ احساس ندامت۔ جیسے ہی انسان کو غفلت پر، گناہ پر احساس ہو، یہاں سے توبہ کا آغاز ہو گیا۔ جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا ہوئی، فوراً احساس ہوا، توبہ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، سورۃ الاعراف میں اللہ پاک نے نقل کیے کہ آدم نے جو کلمات سیکھے تھے آدم علیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ کیا تھے؟ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہر گناہ ہر نافرمانی اپنے اوپر ہی ظلم ہے، یہ اپنے لیے گویا آگ کے انگارے ہم جمع کر رہے ہیں اگر نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو احساس ندامت، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو نے نہیں بخشا، وترحمنا، اور تو نے رحم نہیں فرمایا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم تو یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ ان الفاظ کے ساتھ توبہ کی جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے نظر کرم فرمائی اور ان سے ہونے والی غلطی کو، کوتاہی کو، خطا کو اللہ پاک نے معاف کر دی۔ یہی احساس ہمارے اندر ہو، ندامت ہو، ندامت کے ساتھ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اور آنکھوں میں آنسو تنہائی میں، تنہائی میں سب کے سامنے نہیں، اس میں ریاکاری کا پہلو بھی شامل ہوتا، تنہائی میں انسان سوچے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کا احساس کرے اور آنکھوں میں آنسو آ جائیں، توبہ اس میں ندامت کے ساتھ، شرمساری کے ساتھ آنکھوں میں آنسو کا آ جانا، حدیث میں اتنی فضیلت آئی کہ اللہ کے خوف سے، جہنم کے خوف سے اگر آنکھوں میں آنسو آئے تو وہ قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے، آنسو کا وہ قطرہ جو مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو، زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو انتہائی پسند ہیں، ایک ندامت کا آنسو جو شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے آنکھوں میں آ جائے، یہ قطرہ پسند، اور دوسرا وہ شہید فی سبیل اللہ کے خون کا قطرہ کہ جو اللہ کے راہ میں جنگ کرتے ہوئے جب جان دیتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا۔ تو بہرحال شرم ساری، ندامت، احساس ذمہ داری کے ساتھ توبہ کرنا، اس کی یہ شرائط ہیں۔ اب توبہ کی مختلف شکلیں کون کون سی ہو سکتی ہیں، یہ بھی جیسے میں نے عرض کیا تین شکلیں ہیں توبہ کی۔ سب سے بہترین توبہ تو یہی ہے کہ جیسے ہی انسان سے غلطی ہو، کوتاہی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور احساس ہو جائے کہ گناہ کیا ہے، فوری طور پر توبہ کر لے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم عملی مثال دیں، ایک شخص ہے کہ وہ کسی رستے پہ چل رہا تھا، آگے سلپری تھی، آئل پڑا ہوا تھا، کیلا پڑا ہوا تھا، ایک دفعہ میں بھی گرا تھا بڑا زبردست موٹر سائیکل پر، مجھے یاد ہے۔ تو گرنے کے بعد جب اللہ نے بچایا، مین روڈ پر گرا، گرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے تو جان بچاتا ہے، انسان بچ گئے، پھر کپڑے دیکھتا ہے، کپڑے صاف کرتا ہے، اور پھر ایک اور کام کرتا ہے کہ ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے کہ کسی نے دیکھا تو نہیں۔ یہ ندامت ہوتی ہے انسان کو غلطی، بالکل اسی طرح اگر انسان سے کبھی غلطی ہو جائے، جذبات میں، ماحول کی وجہ سے، لا علمی میں، دوستوں کے ساتھ گئے تھے، کوئی غلط کام کر لیا معاذ اللہ، تو کسی بھی وجہ سے غلطی ہو گئی، اب فوری طور پر توبہ کیا ہے کہ انسان معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اللہ پاک معاف فرمائے گا۔ سب سے بہترین شکل سورہ نساء آیت نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون سوء بجہالۃ، یقیناً توبہ کو قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم قرار دیا ان لوگوں کے لیے کہ جو کوئی برائی کا کام کریں، بھی جہالت، جہالت میں، نادانی میں، لا علمی میں، جذبات میں آ کر، ثم یتوبون من قریب، لیکن پھر فوراً ہی توبہ کر لیں، سچی توبہ، معافی مانگ لیں، فاولائک یتوب اللہ علیہم، تو یہ ہیں وہ لوگ کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ پاک سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اب علیمًا حکیمًا سے توبہ کو جوڑیے گا، ذرا ایک لطیف نقطہ آپ کو سناتا ہوں۔ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ بعض اوقات انسان ڈرامہ بھی کر رہا ہوتا، بڑے بڑے ڈرامے باز اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی راتوں کو انجوائے کر رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو دے رہے ہیں اور بڑی بڑی دعائیں کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ یہ کیا لفظ میں استعمال کروں خطاب جمعہ میں، ان کی معیشت دیکھو، ان کی معاشرت دیکھو، ان کی حرام خوریاں دیکھو، اور یہاں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، اینکر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ڈرامے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ ٹی وی پہ کریں یا کہیں پر، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو۔ لہذا اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے، دلوں کو حال، اور اللہ صرف دلوں کو حال کو اللہ ہی جاننے والا ہے۔ بہرحال انسان کے اپنے اعمال بھی کچھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جب توبہ کرو تو پھر اخلاق اور کردار بھی درست ہونا چاہیے۔ شراب پی کر اینکر نہ بنو، حرام خوری کر کے اینکر نہ بنتے ہیں، بلکہ ان کو پتہ چلتا ہے اس نے توبہ کی۔ تو بہرحال دلوں کا حال اللہ جانتا ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے یا دکھاوا کیا ہے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دلوں کو، حال کو جانتا۔ تو بہترین توبہ گناہ پر فوری طور پر ندامت، احساس، شرمندگی اور فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرنا. دوسری انتہائی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے، حرام خوری، توجہ دلائی گئی، رمضان آیا، سب کچھ ہو گیا لیکن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شراب پی رہے ہیں، حرام خوریاں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اچانک موت آ گئی. اب موت کے وقت جب انسان توبہ کرتا ہے تو ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں. یہ انتہائی شکل ہے. سورہ نساء کی 18 آیت ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور توبہ نہیں ہے، یعنی ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان لوگوں کی کہ جو برائیاں کرتے رہتے ہیں. حَتَّى اِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی شخص پر جب موت کا وقت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، تو اب وہ کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. کیا خیال ہے؟ موت کے وقت تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا. فرعون نے بھی جب دیکھا دریا کو ملتے ہوئے تو کہنے لگا میں ایمان لایا بنو اسرائیل کے رب پر. کہا گیا الان اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں، اب وقت ختم ہو چکا، پیپر چھین لیا گیا، پیپر میں جو لکھ دیا بس لکھ دیا. تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّار، اور نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ جو کافر ہوں، حالت کفر میں مر جائیں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اللہ تعالی ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرما دے. دو انتہائیں، گناہ کرتے ہی توبہ کر لیں اللہ پاک معاف فرما دے گا، ساری زندگی نافرمانی کر کے موت کے وقت توبہ کرے معاف نہیں ہوگا. درمیانی شکل جیسے میں نے اوپر آپ کو بتائی ابھی شروع کرتے وقت کہ زندگی کے کسی لمحے، زندگی کے دوران صحت مند تھے، کسی نے توجہ دلائی، غفلت سے باہر آ گئے، قرآن حکیم سن لیا، کوئی محفل میں گئے وہاں پر دل کو بات لگی اور توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، سارے ہی گناہوں کو اللہ پاک معاف فرمانے والا. اب آئیے ذرا توبہ کی کچھ شرائط کا تذکرہ کر لیتے ہیں. ان شرائط کے ساتھ اگر توبہ کر لی جائے تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرما دے گا، اور یہ شرائط سورۃ فرقان میں آئی ہیں. سورۃ فرقان کی یہ آیت مبارکہ وہ ہیں جس سے پہلے تین بڑے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا، جس میں پہلا گناہ شرک ہے. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی معبود کو نہیں پکارتے. نمبر دو زنا نہیں کرتے. نمبر تین قتل نہیں کرتے. بڑے بڑے گناہوں کے بعد فرمایا جو ایسا کرے گا اس کا وبال اس کو لازمن مل کے رہے گا، یعنی جہنم کی آگ میں جلے گا. شرک کرنے والا، قتل کرنے والا، زنا کرنے والا، اور جیسے میں نے احادیث سے آپ کو ریفرنس سنایا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا وغیرہ وغیرہ، یہ گناہ کبیرہ ہیں. البتہ اگر انسان سے یہ گناہ کبیرہ ہو جائیں تو کیا کرے؟ کیا ہمارے دین میں کوئی پوائنٹ آف ریٹرن ہے یا نہیں؟ بڑے بڑے گناہ ہو جائیں تو کیا معاف نہیں ہوں گے؟ اللہ فرمایا یقیناً معاف ہوں گے. الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. یہ ایسی عظیم آیت ہے جیسے کہ ابھی سورہ زمر کی آیت نمبر 56 میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بالکل اسی طرح یہ آیت مبارکہ بھی بڑی عظیم ہے. توبہ کی تین شرائط، الا من تابا، سوائے اس کے کہ جو ان گناہوں پر توبہ کریں، رجوع کریں اللہ کی طرف شرمندگی کے ساتھ. نمبر دو وآمنا، اور ایمان لائے، ایمان کی تجدید کرے، کلمہ شہادت پڑھ کر ایمان کی تجدید کرے. اور نمبر تین وعمل عملا صالحا، اور پھر سچی توبہ کے بعد عمل کرے نیک عمل. اس کے عمل سے پتا چل رہا ہو کہ اس نے زندگی بدل گئی، اس نے اللہ سبحانہ وتعالی کی جناب میں معافی مانگ لی. اب ذرا آخری سنیے گا بات، اگر ان شرائط کے ساتھ توبہ کر لی جائے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. پورے قرآن حکیم کو اٹھا لیجئے، یقین کیجئے اتنی پیاری آیت مبارکہ، جتنا اتنی بڑی بشارت دی گئی ہے کہیں نہ قرآن میں، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل، کہیں نہیں ملے گی، اتنی بڑی بشارت ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے برائیوں کو، نافرمانیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا. صرف اسلام ہی نہیں پورا کرسچینٹی کو پڑھ لیجئے، ہندو مت کو پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی آپ کو یہ تصور نہیں ملے گا کہ سچی توبہ کر کے گناہوں کو رب کائنات نیکیوں میں بدل دے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب جب انسان اپنے گناہوں پر، سابقہ گناہوں پر نادم ہوتا ہے، یہ مجھ سے کیا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، روتا ہے، تو جب جب رو نادم ہوتا ہے اللہ پاک گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے دین کی فضیلت ہے الحمدللہ۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان۔ بخاری شریف میں بڑا پیارا واقعہ ہے، یہ واقعہ ایمان افروز ہے اس لیے سناتا ہوں، اور سچا واقعہ ہے۔ بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی نافرمانی میں گزاری، یہاں تک کہ 99 قتل کیے اس نے۔ اب کیا کیسی شخصیت ہوگی جو 99 قتل کر چکا، لیکن بہرحال اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب 99 قتل کے ساتھ کیا احساس بنا کہ میری بخشش کیسے ہوگی، اتنے قتل کیے میں نے، لہذا اس نے پوچھا کہ زمین پر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جو مجھے بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی۔ کسی صوفی بزرگ کے پاس بھیج دیا ان کو، وہ جب وہاں گئے تو کہا کہ مجھ سے اتنی غلطی ہوئی ہے، میں نے اتنے قتل کیے ہیں، تو میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے کہا تمہاری بخشش کیسے ہوگی، تم نے 99 لوگوں کو قتل کیا، تم تو جہنم ہی ہو۔ اس نے کہا اگر 99 پہ نہیں ہوگی تو 100 پر بھی نہیں ہوگی پھر، اور وہیں پر اس کو جو ہے قتل کر دیا۔ لیکن بہرحال احساس ندامت تھا، پھر گیا لوگوں کے پاس اور جا کر پوچھا کہ کوئی ارض زمین پر کوئی عالم ہے، کوئی ایسا شخص جو مجھے بتائے کہ میرے ساتھ کیا ہو کہ میں توبہ کروں اللہ کی جناب میں۔ بھیجا اس کو ایک عالم دین کے پاس جو دین جاننے والا تھا۔ بہرحال جب عالم کے پاس گئے تو انہوں نے خوشخبری دی، اگر تم سچی توبہ کرو تو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہاری بخشش کا سامان موجود ہے۔ بہرحال وہ رویا اور گڑگڑایا، معافی مانگی اور وعدہ کیا آئندہ گناہ نہیں کروں گا، میں سچا وعدہ کرتا ہوں۔ اس عالم دین نے مزید ایک بتائی کہ بعد کے سچی توبہ کرنے کے بعد تم اس گیدرنگ کو چھوڑو، ان لوگوں کو چھوڑو جن کے درمیان تم رہتے ہو۔ اور بہت اہم بات بتائی، جب بھی توبہ کر کے دوبارہ انہی دوستوں میں، انہی خاندان کے لوگوں میں، انہی لوگوں میں جاتے ہیں، دوبارہ وہی ماحول ہوتا ہے، پھر ان میں گم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس گیدرنگ کو چھوڑنا پڑے گا، یا کم از کم اس گیدرنگ کو اسلام کی دعوت دینی پڑے گی، اپنے جیسا بنانا پڑے گا۔ لہذا کہا فلاں بستی ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، ایک ماحول ملے گا تمہیں پاکیزہ، لہذا تم توبہ پر قائم رہو گے، میرا مشورہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ بہت خوش ہوا، توبہ کی اور تیزی کے ساتھ اس بستی کی طرف جانے لگا، لیکن ابھی راستے میں ہی تھا کہ اس کے موت کا وقت آ گیا۔ ابھی بستی میں پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہے، موت کا وقت آ گیا۔ لہذا جہنم کے فرشتے آ گئے، ان کے پاس تو پورا ریکارڈ تھا نا، جیسے ہمارے پاس بھی ریکارڈ ہوتا ہے، نہیں ہوتا، ایجنسیز کے پاس سب کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ جو ان کی بات مانے گا سیدھا سیدھا چلتا رہے، جہاں آنکھیں دکھائیں وہاں ریکارڈ دکھا دیتے، مانتے ہو یا؟ یہ جو جیل بنائے ہیں بڑے پیارے پیارے لگژریس جیل، یہ ساری باتیں اسی لیے بنائے گئے۔ لہذا بہرحال مجبوراً بات ماننی پڑتی ہے کہ ٹھیک ہے صاحب، جو آپ کہتے ہیں کر لیتے ہیں، جیسا آپ کہیں۔ تو بہرحال اسی طرح فرشتوں کے پاس ریکارڈ تو سارا موجود ہے، اب وہ آ گئے جہنم کے فرشتے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس نے اتنے قتل کیے، اس نے اتنا یہ کیا، اور اس کی جان نکالنے پر معمور تھے، وہ جان نکالنے آئے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھیجا رحمت کے فرشتوں کو، اور رحمت کے فرشتے آئے، انہوں نے کلیم کیا اس نے توبہ کی تھی، سچی توبہ کر کے یہ ان بستی والوں کی طرف جا رہا تھا، لہذا اس کی توبہ قبول ہوئی ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، ہم اس کی جان نکالیں۔ فرشتوں کے درمیان اختلاف ہوا کہ اس کی جان کون نکالے گا، مسئلہ پیش ہوا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں، اور بالآخر اللہ نے جو فیصلہ کیا بہت ہی دلچسپ ہے۔ میں بخاری کی روایت سنا رہا ہوں، مستند روایت ہے، جا کر پڑھ لیجئے گا، بہت سارے سوالات بھی اگر پیدا ہوں تو ہوتے رہیں، لیکن جو اس میں رحمت کا پہلو ہے وہ نمایاں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ تم جاؤ اور راستہ طے، دیکھو کتنا راستہ اس نے طے کر لیا تھا، اگر نیک لوگوں کی بستی سے قریب ہے تو اس کی مغفرت کر دی جائے۔ ابھی فرشتے یہاں پر طے کرنے آئے ہیں راستہ، یہاں اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا کہ وہ سکڑ جا، اور زمین سکڑ گئی، اور وہ راستہ جو نیک لوگوں کے قریب تھا اس کو کم کر دیا گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی مغفرت فرما دی۔ بہرحال کہنے کا مطلب، اس پوری طویل حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے، گناہ چاہے پہاڑوں جتنے ہوں، احد پہاڑ جتنے ہوں، اگر انسان سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی توبہ کیا ہے؟ جائزہ لیں اپنی زندگیوں کا، کس نحس پر ہماری زندگی گزر رہی ہے. یہ موقع ہے نا، موقع دیا اللہ پاک نے، اعتکاف کی توفیق دے گا، حج کرنے کی توفیق دے رہا ہے، رمضان کا موقع دے رہا ہے. تو تنہائی میں ذرا بیٹھ کر سوچیں تو صحیح، کہیں زندگی میں کوئی نافرمانی تو نہیں کر رہے ہیں؟ یا کچھ اللہ کی بھی مانتے ہیں، کچھ اپنی مان لیتے ہیں، کچھ بیوی کی مان لیتے ہیں، کچھ محلے والوں کی مان لیتے ہیں، کچھ سسرالیوں کی مان لیتے ہیں. تو یہ جو دو چیزوں کی ماننا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کو بھی راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مسجد میں آ کر اللہ اکبر بڑا نعرہ لگاتے ہیں اللہ، اور بچی کی شادی کا موقع ہے تو مسجد میں اللہ اکبر چھوڑ کر شادی کے موقع پر جو عیاشیاں، نافرمانیاں، پیسہ کا خرچ کرنا، اسراف، تزویر جو ہو سکتا کر رہے ہیں، تو کس کو راضی کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کر رہے ہیں. یا پیسہ کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تقسیم ختم کی ہوئی ہے، ہٹے ہائے ہوتی ہیں رہے رام لال، کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، یہ کیا تم حرام حلال کی بات کرتے رہتے ہو؟ ہٹاؤ اس ہاؤ ہوتی کو، رام لال رام لال بس. یعنی گویا خدا کو، شریعت کو ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے. تو یہ اگر طرز عمل ہے تو ہم کتنے ہی استغفار کرتے رہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، سو دانے کی کیا ہزار دانے کی بھی تسبیح پڑھتے رہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کی شرط لازم، حرام خوری سے اپنے آپ کو بچاؤ. کسی کا مال لوٹائیں، کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا، کسی کے ساتھ ناجائز کیا، اس سے معافی مانگو یا اس کو اس کا مال واپس کرو. مال کھا کے توبہ تلنا کر رہے ہو، ناجائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہو، اور کتنا ہی استغفار کر لو قبول نہیں ہوگا. یہ مثال میں دیتا ہوں بار بار سمجھانے کے لیے، تذکیر و یاد دہانی کے طور پر، تاکہ مثال بہرحال تھوڑی اچھی نہیں لگتی، گھٹیا لگتی ہے، لیکن فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کہ کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں ایک کنواں تھا جہاں سے لوگ پانی پیا کرتے تھے، وضو کیا کرتے تھے. اس کنویں کے اندر کتا گر گیا، کتے کی لاش گری، مر گیا، وہ سڑ گیا اندر. اب ظاہری بات ہے پانی تو نجس ہو گیا، ناپاک ہو گیا. لہذا مولوی صاحب کے پاس گئے، لوگوں کو بتایا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے. مولوی صاحب نے بتایا کہ اس کتے کی لاش نکالو اور 60 ڈول نکال کر پانی پھینک دو، پھر وہ پاک ہو جائے گا، استعمال بھی کر لینا اور پینے وغیرہ کے بھی کام آ سکتا ہے. کتے کی لاش نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ مشکل کام تھا، لہذا 60 ڈول پانی کے اٹھائے، پانی بہا دیا. اب مولوی صاحب کے جب پانی آیا ان کے پاس، تو انہوں نے دیکھا کتے کی کچھ آلائشیں اس میں نظر آئی. یہ کیا، یہ کیسا پانی ہے؟ یہ تو گندا پانی ہے، ناپاک ہے. مولوی صاحب آپ نے تو کہا تھا 60 ڈول نکال کر پھینک دینا، ہم نے تو پھینک دیا. تو مولوی نے کیا بات بتائی تھی؟ مولوی نے جو بات بتائی آدھی مان لی جو آسان تھی، 60 ڈول نکال کر پھینک دیا. جو کتے کی لاش اندر پڑی سڑ رہی ہے، اس کو نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح سود کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. سور کو ہاتھ نہیں لگاتے. باہر ممالک میں بھی جاتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی کھانا حلال ہونا چاہیے، مسلمان ہیں نا، حلال کھاتے ہیں، سور نہیں کھاتے، اور جھٹکے کا نہ ہو، لیکن سود پر کاروبار کر رہے ہیں تو دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ سود اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ. فاذنوا بحرم من اللہ ورسولی، پڑھتے ہوئے کانپ جائے انسان. اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے ایسے لوگوں کا. سودی لین دین کر رہے ہیں، اس کے لیے جسٹیفیکیشن اور فلاں کیا کریں، سود کے بغیر تو کاروبار چلتا ہی نہیں، اور یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے. پھر غامدی صاحب جیسے اور فتوے دے دیتے ہیں، سود کھانا منع ہے، کھاؤ نہیں، ہاں باقی کاروبار کرو، سود پر بنگلے بناؤ، گاڑیاں بناؤ، یاشیاں کرو، یہ جائز ہے. ایسے فتوے مل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، پاکستان میں غامدی صاحب سے بڑا تو کوئی عالم دین ہی نہیں. ٹیکنالوجی کے وزیر صاحب نے اس کو ریکگنائز کر دیا. تو بہرحال پھر ایسے لوگ جسٹیفائی کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں. قیامت کے دن جو جواب دینا ہوگا، غامدی صاحب نے تو دینا ہی دینا ہے. یہ جو لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، فالو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور جو بلائنڈ فالوورز ہیں، جواب دینا ہوگا ان کو. سود اللہ پاک نے حرام کیا تھا. اللہ کے نبی نے لکھنے پر، گواہ بننے پر، سب پر لعنت فرمائی. تو کہاں کا فتویٰ دے دیا کہ سود کھانا منع ہے اور لینا دینا جو وہ جائز ہے. تو بہرحال یہ جو جسٹیفیکیشن ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ شاید سود کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا. تو یقین کیجئے رب کائنات نے سود اس لیے حرام کیا ہے کہ سود انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے. سودی لین دین کرنے والے یہودی آج پوری دنیا کی اکانومی کو قبضہ کیے ہوئے ہیں. بدترین مخلوق اگر کوئی ہے یہودی، تو سود کی وجہ سے. تو بہرحال توبہ کرنی ہوگی اگر تو توبہ کی شرطیں لازم، حرام کام کو، حرام خوری کو چھوڑنا پڑے گا، پھر توبہ کریں، حج کریں، عمرہ کریں، اعتکاف کریں، استغفار کریں تو انشاءاللہ ہماری توبہ قبول ہوگی. بہترین دعا، بہترین دعا اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الدعاء لا الہ الا اللہ، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، و افضل الدعاء الاستغفار. سب سے بہترین دعا استغفار ہے، کہ انسان سچی توبہ کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے، اس سے بہترین کوئی دعا ہی نہیں. اب آخر میں وہ آیت سنا رہا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کہتے ہیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تم توبہ کرو اللہ کی جناب میں، استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بھیجے گا تم پر آسمان کو برستا ہوا، بارش نازل کرے گا. استغفار کی وجہ سے رحمت والی بارش نازل ہوتی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہاری مدد کرے گا مال سے. آج تمہارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سود کی وجہ سے ہماری نسلیں غلام ہوئی ہوئی ہیں، قرض لے لے کر ہم سود ادا کر رہے ہیں. تو تمہاری مدد کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد سے افرادی قوت بھی دے گا، مال بھی عطا فرمائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بنا دے گا، تمہارے مسائل حل کر دے گا. انڈیا پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پانی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اور 2020 کے بعد یہ پنجاب جو پہلے ہی چار دریا خشک ہو چکے ہیں، پانچواں بھی گیا. اتنا بڑا خطرہ ہے قحط سالی کا پاکستان کو، پاکستانیوں کو، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں دوسرے دھندوں میں، میچز میں لگے ہوئے ہیں، فلموں میں، ڈراموں میں، اور نہ جانے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغ بنا دے گا، نہریں جاری کر دے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں خاص طور پر استغفار کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.